نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات گرامی، کتاب الایمان کہ ابواب میں سے ایمان کی توضیح اور اس کی تفصیل کے حوالے سے گزشتہ درس میں آپ حضرات نے حدیث سلامت کو اور اس سے بنیادی موضوع کو سماعت فرمایا. حدیث ارکان اسلام کے بعد، اسلام کی بنیادوں کے ذکر کے بعد، کہ جن چیزوں کے ماننے کے بعد اسلام ایک انسان مسلمان قرار پاتا ہے اور ایک انسان اللہ رب العزت کا فرمان بردار بندہ شمار ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توحید کا نذرانہ ہے اور رسالت کی گواہی ہے، اور اس کے بعد اقامت الصلاۃ ہے، اس کے بعد ایتاء زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج ہے، اور اس کے بعد صوم رمضان. اسلام کے پانچ بنیادی اصول سمجھنے کے بعد تفصیلات اسلام اور ایمان کے شعبے، کہ ایمان تفصیلی کے کتنے شعبے ہیں، بعض احادیث میں 60 کا ذکر ہے، بعض میں 70 کا ذکر ہے. میں نے آپ کی خدمت میں علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت سے وہ تمام تفصیل پیش کی تھی کہ ایمان کے 78 شعبے ہیں، اور وہ 78 شعبے تین چیزوں میں تشکیل کیے گئے ہیں. ان میں سے بعض کا تعلق تصدیق بالقلب سے ہے، بعض کا تعلق اقرار باللسان سے ہے، اور بعض کا تعلق ارکان عمل سے ہے. اس کے بعد ہم نے کل کے درس میں جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، یہ حدیث بنیادی حیثیت کے اعتبار سے ہے کہ کاش ہم مسلمان اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا ظاہر، ہمارا باطن اور ہمارے نظام کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے روایت تھی جس کی کچھ تشکیل اور تشریح کل کے درس میں گزری ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم، مسلمان کی شان یہ ہے اور مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ من سلم المسلمون من لسانہ، کہ دوسرا مسلمان بھائی اس کی زبان کی ایزا سے محفوظ رہے، ویدیہ اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رہے، والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ، اور اصل میں مہاجر وہ ہے کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے وہ اس چیز کو چھوڑ کر آ جائے، اس چیز سے کنارہ کش ہو جائے. یہ حدیث پاک کا ترجمہ تھا. یہاں پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو مجھے پسند ہے اور میرے رب کو پسند ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے. یہاں پر زبان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کے دوران ہاتھ پر مقدم کیا, حالانکہ ہاتھ ہی گویا کہ اس سے اعمال کا سرزد ہوتا ہے. تمام امور جو ہم سرزد کرتے ہیں اور تمام افعال جو ہم سے صدور ہوتے ہیں وہ تقریباً ہاتھ ہی سے ہوتے ہیں. تو پھر یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو کیوں اس پر مقدم کیا؟ علامہ عینی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ دراصل ہاتھ کی ایذا کا تو کوئی مرہم ہو جاتا ہے لیکن زبان کی ایذا کا مرہم بہت مشکل ہوتا ہے. ہاتھ سے جو ضرب لگائی جائے اور ہاتھ سے جو تکلیف پہنچائی جائے وہ تو مرہم ہو سکتا ہے, اس کا کوئی درما اور اس کے لیے کوئی آرام ہو سکتا ہے, لیکن زبان سے جب کسی پر شدید تنقید کی جائے یا زبان سے جس کو تکلیف پہنچائی جائے تو وہ زخم بھرنے میں یا تو بھرتے نہیں یا بھرنے میں ایک بہت وقت لگتا ہے. اس لیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کو ہاتھ کی تکلیف پر مقدم کیا. آپ کے اس ارشاد پر اگر عمل کیا جائے تو پوری ملت کے لیے امن و چین کا ضامن ہے. اور میں نے جس طرح کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم اس کو اپنے اوپر نافذ کریں, اپنے اندر نافذ کریں, اپنے معاشرے میں نافذ کریں تو نہ پولیس کی ضرورت ہے نہ عدالت کی ضرورت ہے. ہر شخص جب اپنے اوپر یہ ذمہ کرم لے لے کہ میری زبان سے کوئی مسلمان بھائی ایذا نہیں پائے اور میرے ہاتھ سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ پوری ملت ایک امن اور سکون کا گہوارہ ہو جائے گی. مگر افسوس کہ خودغرضی, لالچ, حسد, ریا, بغض یہ کیسی چیز ہے کہ ہم نے پیغام رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نظروں کو صرف کیا. بنیادی عقائد کو سمجھنے کے بعد ہم سمجھے کہ جناب ایسا ہی مسلمان سرکار کو چاہیے. تو نفس ایمان ذریعہ نجات ہے. جس طرح کے مذاہب میں بے شمار فرقے پیدا ہوئے, قدریہ, جبریہ. قدریہ نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنے افعال کا مطلق مالک ہے, اللہ چاہے نہ چاہے یہ اپنے اعمال کر دیتا ہے اور یہ اپنے افعال میں خود خالق ہے. یہ بھی قابل رد جماعت تھی. اور جبریہ, ان کا یہ نظریہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے, ایک پتھر کے مانند ہے, اللہ جو چاہتا ہے اس سے کرا دیتا ہے. لیکن اہل سنت و جماعت نے اس کا جواب سورہ فاتحہ کی ایک ہی آیت سے دیا کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ایاک نعبدو, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اگر انسان جبر کا مالک ہوتا اور مجبور محض ہوتا تو اللہ کی عبادت کیسے کرتا؟ کیونکہ عبادت کے لیے ارادہ ہے, عبادت کے لیے چاہت ہے, عبادت کے لیے اختیار ہے. اگر اس میں اختیار, ارادہ, چاہت ہوتی نہیں تو اس سے عبادت کا تقاضا کیوں کیا جاتا؟ ایک بات تو ایاک نعبدو نے جبریہ کا رد کر دیا اور وایاک نستعین نے قدریہ کا رد کیا, یعنی جو کہتے ہیں کہ انسان مختار مطلق ہے, خدا کے چاہے بغیر یہ سارے کام کر لیتا ہے. تو وایاک نستعین, ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اگر انسان مختار مطلق ہوتا تو اسے خدا سے مدد لینے کی ضرورت کیا ہوتی؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبد العزیز صاحب نے بڑی بنیادی گفتگو یہاں پر اسلامی نظریات کے حوالے سے فرمائی کہ یہ آیت کے دو حصے جو ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, نے ان دونوں باطل فرقوں کا رد کر دیا. زمانے قدیم میں ایک اور فرقہ ہماری سے وجود میں آیا تھا جس کو مرجیہ کہا جاتا تھا, جس کا نظریہ تھا کہ بس جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے گا, اب اس کو اعمال کی ضرورت نہیں ہے. تو اہل سنت و جماعت نے اس کا رد کیا اور اس سے کہا کہ نجات کے لیے ایمان اور عمل دونوں چاہیے, نجات کے لیے ایمان اور عمل دونوں چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ نفس ایمان خدا کی بارگاہ مقبول ہے, لیکن اعمال کے ذریعے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے. اور خدا نے مومن کے جو صفات بیان کیے ہیں وہ محض ایمان نہیں بیان کیے. فرما ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے, فرما لهم جنات تجری من تحت الانہار, ان کے لیے ہم نے بے شمار باغات بنائے ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. فرمایا ذالک الفوز الکبیر, اور ایمان اور عمل کے بعد دونوں کو پکڑنے کے بعد فرمایا ذالک الفوز الکبیر, یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو صرف ایمان کی بات نہیں فرمائی گئی, عمل کو بھی رکھا گیا ہے. کیونکہ عمل, میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کے سامنے تعریف ایمان میں, کہ جو جن علماء نے یہ کہا کہ اسلام کی تعریف ایمان سے جدا ہے, اور ایمان کی تعریف اسلام سے جدا ہے. ان علماء نے صرف ظاہری فرق کیا، ورنہ علامہ عینی نے بڑا خوبصورت اس میں تدبیر کی ہے کہ ایمان اسلام سے جدا نہیں ہے اور اسلام عمل سے جدا نہیں ہے، ایمان سے جدا نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان شروع ہوتا ہے دل سے اور ختم ہوتا ہے ہمارے جوارح پر، اعضا پر، اور اسلام شروع ہوتا ہے ہمارے اعضا سے، ختم ہوتا ہے دل پر. تو دونوں کے ابتدا اور انتہا میں فرق ہے، لیکن دونوں کی مراد ایک ہی ہے. ایمان بندے میں ہے، پتا کیسے چلے گا؟ جب وہ عمل کر کے دکھائے گا. تو ایمان چلتا دل سے ہے، ظاہر ہوتا ہے اعضا پر. اب جو عمل کر رہا ہے یہ اسلام کے عین مطابق ہے، تو یہ عمل ہاتھوں سے چلتا ہے، ختم ہوتا ہے دل پر. جس عمل کو، جس ایمان کو دل سے ہاتھوں کی طرف اظہار ہو جائے وہ ایمان مقبول ہے، اور جس عمل کو دل سے تعلق ہو جائے وہ عمل مقبول ہے. یعنی ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، اور اقرار باللسان کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو. تو اقرار ہمارے اعضا سے ہوتا ہے، تصدیق ہمارے دل سے ہوتی ہے، اور وہ اقرار جو ہمارے اعضا سے ہو رہے ہیں وہ مقبول جب ہے جب اس کا تعلق ہمارے دل سے ہوگا. تو ایمان شروع ہوتا ہے دل سے، ختم ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں پر، اور اعمال اور اسلام شروع ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں سے، ختم ہوتا ہے ہمارے دل پر. تو اسلام اور ایمان میں جو فرق کیا گیا ہے وہ صرف اس کی ابتدا اور انتہا کے حوالے سے کیا گیا ہے، کسی اور چیز سے نہیں کیا گیا. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. آگے چلتے ہیں اسی موضوع کو لے کر کہ تم میں مجھے جو سب سے محبوب مومن لگتا ہے وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بائی محفوظ ہو. تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسان میں ترجیحات ہیں، طبقات ہیں. تو جب رب کریم نے یہ فرمایا کہ تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھوں سے دوسرا بائی، دوسرا مسلمان بائی محفوظ ہو، تو اس میں سب سے پہلے جو ہماری زبان سے محفوظ رہنے کے مستحق ہیں اور جو ہمارے ہاتھ کی ایزا سے محفوظ رہنے کے مستحق ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، وہ ہمارے والدین ہیں. مومنین، مسلمان تمہاری زبان سے محفوظ رہے تو اس مسلمان میں جو پہلا طبقہ جو ہمارے تحفظ کا مستحق ہے، جو ہماری زبان کی ایزا سے بچنے کا مستحق ہے، وہ سب سے پہلا طبقہ والدین کا ہے. اور میں نے کل آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے والدین کے مقام پر اور ان کی حیثیت اور ان کے مقام کے حوالے سے کل یہ بحث گویا کہ آپ کی خدمت میں نے پیش کی تھی، اور آخری ضمناً ہم نے یہ بھی پیش کی تھی کہ والدین کا مقام یہ ہے کہ نوافل اگر بندہ پڑھ رہا ہو اور والدین بلائیں تو جانے کی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے، اور اس پہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے کہ جب بندہ فرض بھی پڑھ رہا ہو اور اللہ کے رسول بلائیں تو اسے نماز چھوڑ کر وہاں جانا ہوگا، بلکہ نماز چھوڑنا نہیں ہوا، نماز کو کامل بنانا ہوا. اب پہلا درجہ اور پہلی جماعت جو ہمارے زبان سے ایزا رسانی سے محفوظ ہونی چاہیے وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے ہاتھ کی ایزا سے محفوظ ہونے چاہیے وہ ہمارے والدین ہیں. دوسری جماعت جو اس کے اندر ہے وہ ہمارے عز و اقارب ہیں. یہ اسلام کی بنیادی حقائق ہے، اور اسی پر چل کر ہی بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک پا سکتا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی تبسم مبارک سے اپنے آپ کو بہرمند کر سکتا ہے. جب والدین کا حق ادا کر دیا گیا ان کے بارگاہ میں جو کل بحث گزر گئی، اپنی زبان کو ایزا سے روک دیا گیا، جو قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو کہہ دیا تھا کہ فلا تقل لہما اف، اپنی زبان سے انہیں اف تک کہنے کی جرت نہ کرنا، کیونکہ اس اف سے بھی ان کو ایزا پہنچے گی. اب دوسرا طبقہ جو اس کے اندر ہے کہ جو ہمارے زبان سے محفوظ رہنے کے لیے، زبان سے محفوظ رہنے کا مستحق ہے، وہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے شدار ہیں. اس پر چند باتیں سماعت کرتے ہیں. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن، سرکار کے صحابی ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق بیان کرتے ہوئے کہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی، اس کی تکلیف سے محفوظ رہنا چاہیے، تو دوسرا طبقہ جو رشتہ داروں کا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الرقاق میں بھی لیا ہے، لیکن امام مسلم علیہ رحمت نے البر میں اس کو لیا ہے، البر والصلاح میں، کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنة قاطع، کہ یعنی رشتہ داروں سے بغیر کسی سبب کے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. رشتہ داروں سے بغیر کسی سبب کے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک اور حدیث مسلم شریف کے اندر آتی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط فی رزقہ وینسلہ فی اثرہ فلیصلی رحمہ، فرمایا کہ من احب ان یبسط فی رزقہ، جو یہ چاہے کہ ان یبسط فی رزقہ، کہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، اس کے مال کو بڑھا دیا جائے، اس کے مال میں برکت دے دی جائے، فرمایا کہ اس کے مال میں جو برکت چاہتا ہے، وَيُنْسَلَهُ فِي أَسْرِهِ، اور جو اپنی عمر کے اندر ترقی چاہتا ہے، جو اپنے عمر میں درازی چاہتا ہے، جو اپنے عمر میں اضافہ چاہتا ہے، فرمایا فَلْيَسْرِ رَحِمَهُ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہ کرے بلکہ صلح رحمی کرے۔ تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا دوسرا گوشہ ہوا کہ تمہاری زبان سے تمہارا مسلمان بھائی محفوظ رہے ایزا سے، ہاتھ سے، تو اس میں والدین اور عز و اقارب ہیں کہ ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ جو آدمی بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی گویا کہ شرعی نقطہ نظر کے، اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے تو اس پر اس قدر شدید وعید ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی عمر سے رزق، اس کی عمر کو کم کر دیا جاتا ہے اور اس کی رزق کی کشادگی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص اس بات پر ہو کہ جناب اپنے اشاروں کے ساتھ قطع تعلق نہ کرے بلکہ صلح رحمی کرے تو اس کی رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کی عمر کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال اللہ معین نے بڑا پیارا اٹھایا ہے کہ جناب ہر چیز تو اللہ کے علم میں مقدر ہو چکی ہے، پھر اس کی عمر کا گھٹنا اور بڑھنا کیا ہے، گھٹنا اور بڑھنا کیا ہے؟ موت کا ایک وقت تو متعین ہے اور اسی وقت میں اسے موت آنی ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ جناب اس کی موت 60 سال کی عمر میں ہے تو 50 سال میں آ جائے، نہیں، اللہ رب العزت نے وہی رکھا ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا، جس کے لیے رزق ہے وہی رکھا ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ معینی نے بڑے سادے انداز میں بڑا خوبصورت جواب دیا، فرماتے ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے اور معلق ہے عمومی طور پر، اب اس کی تشریح میں نہیں جاتے، مبرم اور معلق کی مطلق بات کرتے ہیں۔ تقدیر مبرم جو بالکل اٹل ہے، جو ٹرے گی نہیں، وہ اللہ کا علم ازلی ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر لیا وہ ہو کر رہے گا، اور ایک ہے تقدیر معلق، اس کو کسی ایسی، اس کے لیے کوئی ایسی بات کی جانا کہ جناب یہ اس کے ساتھ ہوگا، پھر اس کو ٹالنے کے لیے کوئی سبب کو معلق کر لیا گیا ہے کہ اگر وہ یہ کام کر لے گا تو یہ چیز بڑھا دی جائے گی اور وہ اس مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جس بندے کو 60 سال کی عمر دینی ہے، 60 سال کی عمر دینی ہے، وہ اللہ کے علم کے اندر ہے، وہ تقدیر مبرم ہے، لیکن یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے رکھا ہے کہ جناب 50 سال کی عمر میں اس پر کوئی ایسا حادثہ آ سکتا ہے جو اس کی جان چلی جائے اور وہ رشتہ داروں کی قطع کے ساتھ اور اس کو معلق رکھا ہے، لیکن وہ قطع نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس معلق کے تحت اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اب پھر یہ کہ دونوں میں سے علم کون سا تھا، تو دیکھیں اللہ کو تو یہ پتا تھا کہ اس کی عمر 60 سال ہی ہوگی، اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ قطع کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن اس کے ساتھ رب کریم نے اس معاملے کو معلق رکھا ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کی فضیلت کے اعتبار سے۔ اب رب کریم کے علم میں تو ازلی علم میں تو مستحضر ہے، سب پتا ہے اسے کہ وہ یہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، اب اس کی عمر جس عمر میں وہ مرا ہے وہی عمر ازلی اس کی عمر رہی ہے جو اللہ رب العزت کے علم میں رہی ہے، وہی اس کی عمر ہے، اور جس کے ساتھ معلق رکھا گیا تھا وہ قطع کے ساتھ رکھا گیا تھا، اگر وہ قطع تعلق کرے گا تو اس کی عمر گھٹ جائے گی، تو اگر وہ 50 سال میں مر گیا تو اللہ رب العزت کے یہ علم تھا کہ وہ قطع ہی کرے گا، اس کی عمر 50 ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے علم ازلی میں ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے رب کریم نے کہ وہ ایسا کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو اس کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کو معلق بنا کر رکھا ہوا ہے، اب اگر وہ کر لے گا اور جس وقت اس کی موت آ گئی تو جو موت آئی تھی وہی اللہ کے علم میں تھا، اور جس وقت وہ نہیں کرے گا اور اس سے کم عمر پا کر مر جائے گا تو جس عمر میں وہ مرا ہے وہی علم، وہی عمر اس کی گویا کہ اللہ کے علم کے اندر تھی۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو الفاظ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرنے کے اندر اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کا تنگ رزق ہو تو رب کریم تقدیر معلق کے تحت اس کو کشادہ کر دیتا ہے، اور اس کی عمر کم ہو تو رب کریم اس کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ اس میں سخت کلمات ہیں کہ جناب لا يدخل الجنة قاطعٌ، کہ جنت میں وہ داخل ہی نہیں ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ معینی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس میں دو وجہ ہیں، دو اس کی توجیحات ہیں۔
ایک تو توجیہ یہ ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا حرام ہے. اب اس حرام کو وہ حلال جان کر کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اس حرام کو حلال جان کر کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. تو حدیث کی توجیہ سے یہ جو آیا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا، تو اب یہ قطع تعلق جو کر رہا ہے یا تو اپنی شامت عملی کی بنا پر کر رہا ہے، یا سرے سے اس حکم حلت کو حرام سمجھ کے کر رہا ہے اپنے آپ پر کہ جناب میں نے کرنا ہی نہیں ہے، خواہ خدا نے اس کو حلال کیا ہے، میں مانتا ہوں کہ حلال کیا ہے معاذ اللہ، لیکن میں اس کو نہیں کروں گا ایسا. تو جہاں پر اس نے خدا کی حلت اور خدا کے حکم کی نفی کی، اس کو حلال جانتے ہوئے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو حدیث کا ظاہری معنی اس کے اوپر آ گیا کہ اس نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کیا، اس نیت کے ساتھ کیا ہے، لہذا وہ جنت کا مستحق ہی نہیں ہے. اور دوسرا معنی توجیہ علماء نے یہ کی ہے کہ اگر وہ گناہ سمجھ کر کرتا ہے، جس طرح ایک بندہ نماز کا نہیں پڑھتا ہے اور ایک نماز کو مانا ہی نہیں، تو جس نے نماز کو مانا ہی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور ایک ہے وہ نماز کو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کافر نہیں ہے. وہی مثال اس کے اندر ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب جنت میں نہ جانا ایسا ہے کہ اگر اس کی نفس صلح رحمی کا انکار کرے اس نیت کے ساتھ کہ خدا نے اس کو حلال کیا ہے لیکن پھر بھی میں اس کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، تو خدا کے حلال کو حرام کرنا کفر ہے. تو حدیث کا معنی ظاہر ہو گیا کہ اب تو کسی صورت میں جنت میں نہیں جا سکتا. علماء نے فرمایا دوسری وجہ یہ کہ سرکار کی امت جو ہے وہ سابقون اولون کے ساتھ جنت میں جائے گی. بڑے بڑے سابقہ امتوں کے اندر جناب جو اولیاء اور اصفیاء گزرے ہیں، تو سرکار کی امت انہی کے ساتھ جنت میں جائے گی. اب جو یہ فرمایا گیا کہ جناب لا يدخل الجنة قاطع، کہ جناب وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس کی توجیہ دوسری یہ ہے کہ سابقون اولون کے ساتھ یہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ رب کریم اس کو جنت میں جانے سے روک دے گا. رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی اگر اس نے شامت عملی کی بنا پر کی ہے، حلال جان کر نہیں بس ایسی چڑ میں کی ہے، اور حرام جان کر نہیں بلکہ ایسی غصے میں کی ہے، اور گویا کہ کوئی سبب بھی نہیں تھا قطع تعلق کرنے کا، تو رب کریم اسے سابقون اولون کے ساتھ جنت میں جانے سے روک دے گا. اور جب وہ سارے چلے جائیں گے تو جب تک رب چاہے گا اسے روک کر رکھا جائے گا، پھر اسے دوبارہ جنت کی طرف جانے دے دیا جائے گا. تو جو فضیلت ہے اور جو مقام ہے کہ جو سرکار کی ساری امت ان برگزیدہ لوگوں کے سائے میں جنت میں داخل ہوگی، اور ایک شور شرابے کے ساتھ، ایک عظیم غوغا اور مجدہ کے ساتھ، ایک نبید مسرت کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، تو اس ترانے اور اس احتشام اور اس عظمت اور اس استقبال سے یہ بندہ محروم ہو جائے گا، اور خدا اس کو جنت کے سامنے کھڑا کر کے روک دے گا، اور جنت کی جستجو اس کے اندر بڑھتی رہے گی، اور یہ اپنے اندر کڑتا رہے گا. ایک تو اس استقبال سے بھی چلا گیا، اس عزت و شرم سے بھی چلا گیا، اور یہاں پر اس کو قلبی کوفت بھی ہونے لگی. اب جب تک رب چاہے گا اسے روک کر رکھے گا، لیکن ہے مومن تو لہذا بعد میں اس کو بھیج دیا جائے گا. تو اس حدیث پاک کی دو ترجمے، دو توجیہ علامہ عینی علیہ رحمت نے بڑے بلند مقام کے ساتھ بڑی بحث فرمانے کے بعد کئی احادیث کے ساتھ کی، جس کو میں نے مختصر آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے پر وہ ایک اتنی سخت وعید ہے، لیکن علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قطع کرنا، یہ تمام معاملے جب ہیں کہ جب اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہو، جب اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہو، جہاں یہ تعلق مذہب کے پاس آ جائے، اور کوئی ایسی بات جو مذہب سے متصادم ہو جائے، ایسی بات جو مذہب سے متصادم ہو جائے، دین سے متصادم ہو جائے. آپ اگر اپنے ان عائز و اقارب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی اولاد کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے. تو اس وقت قرآن کہتا ہے قو انفسکم، سب سے پہلے پھر اپنے آپ کو بچاؤ، دور ہو جاؤ ان سے، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام کی بھی تعریف اسی انداز میں کی گئی ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسول، کہ محبوب تیرے ہاتھ پر جو بیعت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ جو جہاد کرتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کو تو کبھی نہیں پائے گا ان سے دوستی کرتا ہوا کہ جو تجھ سے اور تیرے رب سے دشمنی کرتے ہیں. تو دیکھیں قطع کا حکم خدا کی جانب سے، اور وہ زینت ہے، وہ ان کا مقام ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، لا تجد، کبھی تو ان پر یہ حالت نہیں دیکھے گا کہ یوادون کہ وہ محبت کریں گے ان سے من حاد اللہ و رسولہ کہ رسول کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر اللہ نے خود فصل فرمایا ولو کانوا آباءہم چاہے وہ اللہ سے دشمنی کرنے والا ان کا باپ کیوں نہ ہو ان کے بیٹے کیوں نہ ہو ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو وہ عشیرت ہوں ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو وہ یکسر ان سے قطع تعلق کریں گے یکسر ان سے جدا ہو جائیں گے. اللہ فرماتا یہ لوگ ہماری بارگاہ میں کتنے محتشم ہیں. فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو لکھ دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں اور وہ مسلمان جو دیکھیں کہ جناب ہمارا یہ عزیز ہمارا باپ ہمارا بھائی وعشیرتہم ہمارا کنبہ ہماری برادری اللہ اور اس کے رسول جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف چل رہی ہے اور جناب ان کے خلاف چل رہی ہے بد مذہبیت کی طرف جا رہی ہے اور جو صحیح مذہب ہے اس کو کفر حرام کہہ رہی ہے تو اللہ فرماتا لا تجدو پھر مومنین کا کام ہے کہ پھر وہ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں وہ ان سے محبت نہیں کرتی. یہ ساری بات یہاں پر آ گئی ہے. باپ کا حکم بھی آ گیا والدین کے حکم کے تحت عام فضیلت تو ہے لیکن جہاں پر اللہ اس کے رسول کی عزت کی بات آ جائے گی اگر ماں باپ بھی اگر اس کے خلاف بولیں گے تو ان سے بھی قطع کرنا یہ شریعت کا حکم ہے یہ شریعت کا حکم ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ آپ کے والد ابو قحافہ نے زمانہ جاہلیت میں جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی. حضرت ابو بکر نے اپنے والد کے منہ پر تھپڑ مارا. سرکار کو یہ خبر پہنچی سرکار نے فرمایا ابو بکر تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا تاکہ حضور آپ کی گستاخی کر رہے تھے میرے پاس تلوار نہیں تھی ورنہ باپ کی گردن مار دیتا. تو یہ کون سا مقام ہے یہ محبت کا بہت بلند مقام ہے. آج ہم الٹے ہو گئے ہیں اس میں عام آج اس میں دوگلے ہو گئے ہیں. جو ہمارے مذہب کا دشمن ہوگا اس سے ہم گہری دوستیاں ڈالیں گے اور جہاں ذات کی بات آئے گی قطع تعلق کر لیں گے. تو وہاں پر ذات کے لیے ملاپ کرنا تھا اور مذہب کی مخالفت میں قطع کرنا تھا. تو آج اگر ایک شخص ہمارا اپنا ہی ہو مسلمان ہو وہ ہمارے سے ہمارا رشتہ دار کوئی مسلمان ہی ہو وہ ہمارے لیے ہمارے گھر کے بارے میں دو بات کر لے تو جناب ہماری ذات سے متعلق ہے ہم اس سے قطع تعلق کر لیں گے. لیکن اگر وہی بد مذہب ہو اور جناب جو ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام اور شعار اسلام اور تعظیم مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑا رہا ہو ہم گویا کہ شادی بیاہ میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلے اسی کے ساتھ کرسی ڈال کر دونوں بوتل پی رہے ہوں گے کیا پان جو کرو یار ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ پھر ہم اسی کے ساتھ بیٹھ کر تو ہمیں اس سے شرم لینی چاہیے ہمیں سے کیا لینی چاہیے کہ ہم الٹے ہم دوسری طرف چل رہے ہیں. جانا صراط مستقیم کون سا ہے اور ہم نارے جہنم کی طرف جا رہے ہیں معاذ اللہ. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کہ جناب ہم جا کون سے راستے کی طرف ہیں یعنی دشمنی کہاں سے کرنی ہے اور ہم کس طرف سے آ رہے ہیں. یہ فرق میں نے آپ کو بتانا ہے اس لیے کہ خالی ایک رخ بتانا یہ ظلم عظیم ہے یہ ظلم عظیم ہے. ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں. حضرت ابو بکر نے یہ کیا اور بخاری میں آپ کے بیٹے کے حوالے سے کہ جب آپ کا بیٹا عبد الرحمن نے مسلمان ہونے کے بعد آپ سے یہ بات ذکر کی تھی کہ ابا حضور آپ بارہا میری تلوار کی ضد میں آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کر محبت جاگی اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا بیٹا حضرت ابو بکر سے بڑا اخلاق والا کون ہوگا باپ کا ادب کرنے والا کون ہوگا. میری تقریر سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہوا کرے ٹھیک ہے لیکن اس سے میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے دل میں حضرت ابو بکر کا کیا مقام ہے ذرا یہ بتا دوں. میری تقریر سے بالکل اختلاف کریں میں کوئی متقی اور پارسا ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا لیکن میں ان پارساؤں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن پر جو شک کرے گا وہ منافق ہو جائے گا وہ منافق ہو جائے گا. ان کی پارسائی تو قرآن میں اتنے واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ وہ سیجنب العتق الذی یؤتی ماله یتزکا کہ وہ تو وہ ہے کہ جسے خدا جہنم سے دور رکھے گا اور وہ متقی نہیں. فرمایا ابو بکر اتقا سب سے بڑا متقی ہے. سیدنا صدیق اکبر کو قرآن نے کہا کہ اتقا کہ سب سے بڑا جیسا کبیر ہوتا ہے اکبر سب سے بڑا تو قرآن نے کہا اتقا ابو بکر جو ہے وہ سب سے بڑا متقی ہے. اب دیکھیں اتنے بڑے متقی ہیں یہی ان کا تقویٰ تھا اس کی بنا پر خدا نے ان کو سب سے بڑا متقی قرار دیا. فرمایا بیٹا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا اگر تو میری تلوار کی ضد میں آتا تو میں نبی کا غستاخ سمجھ کر تیری گردن مار دیتا. جنگ احد میں آپ چلیں ماموں اور بھانجے کا رشتہ کتنا قریبی ہوتا ہے. حضرت عمر کا ماموں ہے اسی لا تجد قوم یؤمنون باللہ اس کا شان نزول آپ جس تفسیر میں اٹھا کر دیکھیں تو احد کی جنگ ہے، حضرت عمر کا ماموں ہے، اور وہ ماموں بھانجے کا رشتہ، تو شیر و شکر کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن وہ حضور کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتا تھا. آپ ایک بندے کا سر کاٹ کر لا رہے ہیں، سرکار نے پوچھا کس کا ہے، کہا حضور میرا ماموں ہے، بکواس کرتا تھا، میں نے اس کی گردن مار دی ہے. تو یہ صحابہ کا عمل ہے، یہ اعتدال ہم نے رکھنا ہے. ایمان آئے گا کیسے؟ ایمان آئے گا ایسے کہ جب ہماری ساری توجہ، والدین کا ادب بھی خدا کے رسول کی وجہ سے ہوگا، رشتے داروں کا ادب بھی خدا کے رسول کی وجہ سے ہوگا، اور ایمان ہی خدا کے رسول سے محبت کرنے کا نام. تو اس طرف سے اگر ہم گنبد خضرا والے راستے سے آئیں گے تو سب عبادت ہو جائے گا، اور اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے آئیں گے تو سب ڈرامہ ہوگا، دنیاوی دکھانے کی سیاست ہوگی، ملمہ کاری ہوگی، ایک گویا فراڈ ہوگا، وہ ایمان نہیں ہوگا، وہ ایمان نہیں ہوگا. تو راستہ بذریعہ والدین گنبد خضرا سے ہونا چاہیے، کہ والدین کا ادب اس لیے ہو کہ یہ سرکار کے دین پر ہیں اور سرکار کے عاشق ہیں. رشتے داروں کا ادب اس لیے ہو، لیکن جہاں پر آپ کے عز و اقارب اور رشتے دار جس کے بھی ہوں، عمومی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اگر اس میں بد اعتقادی ہو اور بد مذہبیت ہو جائے تو وہاں پر اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ان سے روکنا فرض ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اگر تمہارے بچے بھی ادھر جا رہے ہوں اور نئی سمجھ میں آ رہے تو چھوڑ دو ان کو بھی، آپ کو بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. میں چاہتا ہوں کہ تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ زندگی ہماری، گویا کہ ہماری گاڑی زندگی کی ڈگمگائے نہ، بلکہ اس کو اعتدال ملے، صحیح سمت ملے، صحیح توازن ملے، اور ہم چل سکیں کہ والدین سے محبت کیوں ہوتی ہے، اور رشتے داروں سے محبت کیوں ہوتی ہے، اور عز و اقارب سے محبت کیوں ہوتی ہے. صحابہ تو معاملے میں اس قدر غیرت مند ہیں اور اس قدر غیور ہیں. اللہ اکبر. میں اس پر ایک دو بات مزید عرض کر دیتا ہوں. حدیبیہ کا مقام ہے، سرکار صلح کے لیے تشریف لائے ہیں. ایک صحابی ہے سرکار کے، حضرت مغیرہ بن شعبہ، بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں کتاب المغازی سے، جو ہمارے درس کی یقیناً تفسیر کرتی ہے. بخاری شریف کتاب المغازی میں روایت موجود ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ، ان کے رشتے میں لگتے ہیں حضرت عروہ بن مسعود، رشتے دار، دونوں میں بڑی گہری محبت تھی. بعض نے کہا ماموں اور بھانجے والا رشتہ تھا. مغیرہ بن شعبہ نے کسی کا قتل کر دیا یا دیت کا کوئی مسئلہ تھا مکہ کے اندر، سارا مکہ ان کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. عروہ بن مسعود نے بہت بڑی دیت دے کر ان کی جان بچائی تھی، تو کتنا بڑا احسان تھا. اب مغیرہ بن شعبہ مسلمان ہو گئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے چلے گئے. عروہ بن مسعود ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے اور وہ مکے کے اندر ہی تھے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر تشریف لائے تو سہیل بن عمرو اور عروہ بن مسعود، یہ دونوں افراد تھے کہ جن کو قریش نے اپنی طرف سے سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا کہ تم حدیبیہ کے مقام پر جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ طے کرو، وہاں پر معاملات طے کرو. سہیل بن عمرو، عروہ بن مسعود، کتاب المغازی بخاری شریف. جب عروہ بن مسعود پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے، جس سے گھاس وغیرہ کاٹتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، احرام میں تھے، اسلحہ تو لائے نہیں تھے، لے کر ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوئے تھے پہرے کے لیے، اور سرکار تشریف فرماتے. تو اب عروہ بن مسعود آئے، اور اس وقت مغیرہ بن شعبہ کے چہرے پر گویا کہ اس طرح کا اندھیرا وغیرہ تھا کہ عروہ بن مسعود کو چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور شاید آپ درخت کے سائے میں تھے یا اوڑ میں تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود بالکل ظاہر نظر آ رہا تھا. عروہ بن مسعود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگے، حضور آپ اپنی قوم کو مارنے آئے ہیں، آپ تو مکہ کے رہنے والے ہیں. سرکار نے فرمایا، عروہ اگر میں مارنے آتا تو احرام پہن کر آتا، میں اگر لڑنے کے لیے آتا تو احرام پہن کر آتا، غلط بات تو تم کر رہے ہو، میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں میں عمرہ کرنے آیا ہوں، عمرہ کر کے چلا جاؤں گا، اور تم کہہ رہے ہو کہ جناب لڑنے کے لیے آؤ، لڑنے کے لیے آتا تو میں اسلحہ لے کر آتا، ہمارے پاس کہیں اسلحہ تم نے دیکھا ہے، لہذا تم ہمیں اجازت دو کہ ہم عمرہ کریں. اب اسی مذاکرے پر بات چل رہی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی تجویز کو قبول نہیں کرتے، تو عروہ بن مسعود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقے کے تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کے لیے اور سرکار کو راضی کرنے کے لیے سرکار کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے، سرکار کی ریش مبارک کو ہاتھ لگاتے تھے، کچھ رحم فرمائے. تو ادھر سے مغیرہ بن شعبہ نے خنجر نکال کر
اور وہ ابن مسعود کے ہاتھ پر چھبایا اور کہا ہاتھ پیچھے کرو، ہاتھ پیچھے کرو. تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر دوران گفتگو میں ان کا ہاتھ اٹھا سرکار کی دیش مبارک سے لگا، انہوں نے پھر خنجر چبا کر کہا کہ ہاتھ پیچھے کر لو. تیسری دفعہ ایسا ہوا تو عروہ بن مسعود نے سر اٹھا کر بولا، اے مرد تیرا لہجہ کتنا کرخ ہے اور تو کتنی سختی سے مجھے منع کر رہا ہے اور تو میرے ہاتھ پر اتنے گہرے زخم دے کر چبا رہا ہے. سرکار نے مسکرا کر فرمایا، پوچھو گے نہیں عروہ یہ کون ہے؟ عروہ نے کہا جی کون ہے؟ سرکار نے کہا آ گیا تو دیکھا کہ انہیں کا بھانجا مغیرہ بن شعبہ تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مامو جان آپ مشرک ہو، نجس ہو، آپ کو اجازت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو آپ ہاتھ لگا سکو. تو آپ دیکھیں صحابہ اکرام رشتے داریاں اور قاطع کو جنت میں جانا حرام کر دیا گیا ہے، لیکن وہ یہ عمل ہے کہ جنت خود ان کے قدموں میں آنے کی مشتاق ہوتی ہے کہ جن کا مقام مذہب کے تحت ہوتا ہے. اور آپ نے کیا نہیں دیکھا، آج اگر دین کی بات کی جائے تو لوگ کہیں جی مولوی صاحب تو عجیب بات کر رہے ہیں، لیکن آپ دنیا نے چشم فلک میں اتنی با وفا بیوی بھی نہیں دیکھی ہوگی اور ایسی عظیم خاتون بھی نہیں دیکھی ہوگی. جب ابو سفیان فتح مکہ کے وقت اپنے معاملے کو سلجھانے کے لیے آ رہے، یہ بھی صحیح بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ اس سارے مہم میں نہیں تھے، جو وعدہ ٹوٹا تھا، عہد ٹوٹا تھا. تو انہوں نے کہا پہلے ہی جاتا ہوں، سرکار کو راضی کر لیتا ہوں اور سرکار کسی طریقے سے مجھ سے راضی ہو جائے، اور مکہ کی طرف جو آپ نے قتال کا ذہن بنایا ہے وہ قتال کے بادل کسی طریقے سے ٹل جائیں. تو یہ سب سے پہلے مکہ میں جب داخل ہوئے تو تقریباً کئی سال بعد، یعنی تقریباً یوں سمجھ لیجئے 8 سال بعد یہ اپنی بچی کے گھر جا رہے ہیں اور ان کی بیٹی ہماری ماں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کے عقد شہید کے اندر ہے. اب باپ بیٹی کا رشتہ ذرا دیکھیں، یہاں پر باپ اور بیٹے کا رشتہ تو آپ نے حضرت ابوبکر سے دیکھ لیا ہے نا، اب بیٹی کا مقام دیکھیں کہ صحابیات کیسے عمل کرتی ہیں. اللہ اکبر، بخاری کتاب المغازی میں موجود ہے کہ اس وقت انہوں نے پتہ پوچھا کہ سب سے پہلے تو میں اپنی بچی کے پاس جاؤں گا، اس کے حالات پوچھوں گا اور سفر کی تھکن ہے، میں اس کا باپ ہوں، تھوڑا اس کے گھر میں سستا لوں گا، کوئی جناب خورد و نوش کا سلسلہ ہو جائے گا اور میری بچی جو ہے وہ سید عالم کی بیوی ہے، اس سے کہوں گا سفارش کر دو تو سید عالم مان جائیں گے. اب اسی نیت کے ساتھ جب باپ پہنچا ہے تو تاریخ یہ سمجھ رہی ہوگی کہ بیٹی آ گئی ہوگی، قدموں میں نچھاور ہو گئی ہوگی، باپ سے بغلگیر ہو گئی ہوگی، باپ سے شفقت لے رہی ہوگی، باپ بھی اپنی شفقتوں کو، عنایات کو لٹا رہا ہوگا. ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، حجرے میں داخل ہوئے، ام حبیبہ دور کھڑی ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، قریب میں ایک بستر تھا. ام حبیبہ آئی اور اس سے پہلے کہ آپ بستر کے قریب پہنچتی ابو سفیان آگے بڑھے اور وہ بستر پر بیٹھنے لگے. باپ مکہ سے سفر کر کے آیا ہے، 8 سال بعد اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے، بیٹی کے اندر باپ کے ملنے کا اشتیاق کیسا ہوگا اور باپ کو اپنی بچی پر شفقت کے بادل اس کے قلب پر کیسے آ رہے ہوں گے اور وہ عنایتوں کو اور لطافات کو کیسے نچھاور کر رہا ہوگا. باپ کو پلانا تو درکنار ہے، باپ ابھی بستر پر بیٹھ ہی رہا تھا، ام حبیبہ نے وہ بستر کھینچ لیا اور ابو سفیان سے کہا، آپ مشرک ہیں اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، آپ نجس ہیں، مشرک ہیں، آپ کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے بستر پر بیٹھے، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے. اندازہ لگائیے آج معاشرے میں ایسی بچی کو اگر کوئی عمل کرے اس کا باپ قبول کرے گا، نہیں کرے گا تو باپ کا وہی راستہ ہوگا جو اوروں کا ہوا ہے. لیکن آج ہمیں اپنی بچیوں کو یہی مزاج دینا ہے کہ بیٹا خدا نہ خواستہ میرا قدم کبھی راہ استقامت سے متزلزل ہو جائے، راہ عشق مصطفیٰ سے الاعیاذ باللہ، نکلے کفر، کفر نہ باشد خدا نہ کرے، متزلزل ہو جائے تو بھی میرے لیے ویسے ہی ناصحا بن جائے، ہادیہ بن جائے جس طرح ابو سفیان باپ کے لیے ام حبیبہ بن گئی رضی اللہ عنہ. کہ انہوں نے کہا آپ مشرک ہیں، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ اس پر بیٹھیں، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے. تو آج ہمیں چاہیے اپنی بچیوں کو یہ مقام بتائیں، اپنے گھر والوں کو یہ مقام بتائیں، مستورات کو یہ سیرت بتائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا. لیکن آج ہم یوں ٹن لے کر آ رہے ہیں کہ جناب اپنے نفس کا مسئلہ ہو تو جھگڑا کر ڈالتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، اور اختلاف اگر مذہب کا ہو جائے تو اس کے ساتھ بوتلیں بھی پیتے ہیں، گلے میں ہاتھ بھی ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں برادری کیا بولے گی. تو میں صرف ایک آئینہ دکھا رہا ہوں اپنے آپ کو بھی اور سب کو
کہ جناب ہم اس سے اپنی اصلاح کریں اور دیکھیں کہ آیا کہ کس وقت شدت کرنی ہے اور کس وقت محبت کرنی ہے. آگے حضور کی محبت سے متعلق کتاب الایمان میں حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ العزیز, میں وہ ساری باتیں بحث کروں گا. تو یہاں سے پتا چلا کہ والدین کا جو حقوق تھا اور رشتے داروں کا جو حقوق تھا وہ سب منحصر تھا دنیاوی قواعد پر اور دنیاوی رشتے اور معاملات پر, لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی بات آئے گی تو انہی کی عزت سب سے بلند ہوگی اور انہی کی عزت سے ماں کی عزت پہچانی جائے گی, انہی کے مرتبے کی قدر سے باپ کی قدر و منزل پہچانی جائے گی اور انہی کی قدر سے سارے رشتے داریاں پہچانی جائے گی. حضرت گرامی آخر میں چلتے چلتے ایک اور بات عرض کر دوں کہ جناب یہ تو طبقے تو ہم نے سن لیے کہ جناب ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے مسلمان کو محفوظ رہنا ہے. ایک تو والدین تھے, ان کا تو تحفظ بہت ضروری ہے. ایک ہمارے عز و اقارب ہیں, اس پر بھی بہت ضروری ہے. اور تیسرا عام مسلمان ہیں, عام مسلمان, اس میں والدین بھی آ رہے ہیں, رشتے دار بھی آ رہے ہیں, عام مسلمان بھی آ رہے ہیں, ان کو زبان سے کس طرح اور ہاتھ سے کس طرح اذیت دینے سے محفوظ رکھنا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, کتاب الرقاق کے اندر امام بخاری علیہ رحمت نے گویا کہ ذکر کیا. یہ تمام روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی پارسائی کے منصب پر نہیں بیٹھا ہوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پیش کر رہا ہوں اس غرض کے ساتھ کہ خدا میرے بھی اعمال ٹھیک فرمائے, میری بھی حرکات و سکنات کو ٹھیک کرے, اور آپ بھی جو اس حدیث پاک کو سماعت کر رہے ہیں تو اللہ آپ کی بھی ظاہر و باطن کو منور فرمائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہن حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے حقوق کو سکھاتے ہوئے اس بات کو سمجھایا کہ سنو, قال لا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو نفس کے لیے. کس کے لیے؟ ورنہ بخاری کی پہلی حدیث آپ نے سنی, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی اور بغض بھی, لیکن یہاں پر سرکار فرمانے لا تباغضوا, ایک دوسرے کے لیے بغض نہ رکھو, یعنی جو نفس سے متعلق تمہاری ذات سے متعلق ہے. اور جہاں اللہ اس کے رسول کی عزت کی بات آئے گی تو سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا, حضور سب سے بڑا عمل خدا کی بارگاہ میں کیا ہے جو سارے اعمال کو نکھارتا ہے؟ افضل الاعمال الی اللہ تعالی, میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا عمل جو سارے عملوں کو نکھارتا ہے, اس پر صبغت اللہ, اللہ والا رنگ چڑھاتا ہے, اللہ کی رضا والا رنگ چڑھاتا ہے, وہ کیا ہے؟ فرما الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, کہ محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے کرنا. وہ تو عقیدے کی بات ہے, لیکن یہاں پر پھر میں یہ نقطہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کوئی اس بات سے, کیونکہ ایک چیز کو لینا ایک چیز کو چھوڑنا تو یہ تو درست نہیں ہے, اس لیے یہ توازن ہے. فرما لا تباغضوا, اپنے نفسانی خواہشات کے لیے, دنیاوی معاملات کے لیے, اے مسلمانوں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. ولا تحاسدوا, ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو. ولا تدابروا, ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو, منہ نہ پھیرو ایک دوسرے سے. فرمایا وکونوا عباد اللہ اخوانا, فرمایا اور اے اللہ کے بندو تم ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو, ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو, ایک دوسرے کے ساتھ روگردانی نہ کرو. اے مسلمانوں وکونوا عباد اللہ اخوانا, اے خدا کے بندو تم سارے کے سارے اللہ کے لیے بھائی بھائی ہو جاؤ, اللہ کے لیے بھائی بھائی ہو جاؤ, کہ تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. فرمایا ولا یحل للمسلم ان یجہر اخاہ فوق ثلاث, کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت اور کلام کو بند کر لے. تین دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ بات چیت کو وہ بند کر دے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خاص طور پر اپنے مسلمان بھائی سے حسد کرنے سے بچ. حسد کس کو کہتے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی کی کسی خوبی کو دیکھ کر یہ کرنا کہ یہ برباد ہو جائے, بس اس کا مال ہے تو سب برباد ہو جائے, اس کی عزت ہے تو خاک میں مل جائے معاذ اللہ, اور اس کی شہرت ہے تو یہ ذلیل ہو جائے. یہ حسد ہے, یہ کینہ ہے, یہ بغض ہے. اس پر شریعت مطہرہ نے بہت سخت زور دیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316 پر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, سرکار نے فرمایا ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب والحشب, فرمایا حسد سے بچو. مسلمان بھائی کے مال اور عزت کے زوال والی
اس گھٹیا عادت سے بچو، فرما اس لیے کہ حسد جو ہے وہ تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جائے گا جس طرح کی آگ گھاس پھوس کو کھا جاتی ہے اور لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح حسد تمہارے اندر سے تمہارے سارے اعمال کو جلا دے گا اور تمہیں پتا بھی نہیں ہوگا. مولا اس غلیظ عادت سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، اس غلیظ عادت سے ہمارے دلوں کو پاک فرما. سرکار اسلام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کسی سے حسد ہو تو انسان نفس شیطان رکھتا ہے، ہو جاتا ہے، فرما فوراً اس کے بعد استغفار کرو، توبہ کرو، اور کوئی نیکی کے جملے کہہ کر اس بھائی کو ثواب پہنچا دو، کوئی نیکی کے جملے کہہ کر اس بھائی کو ثواب پہنچا دو. سیدنا غوث اعظم نے سرکار ہی سے سیکھ کر ایک بڑا پیارا نسخہ بیان کیا. آپ اپنی کتاب شرح فتح الغیب میں فرماتے ہیں، جب آپ کے مرید نے پوچھا کہ حضور تصوف کیا چیز ہے، تو علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ بندہ جب شریعت کا علم پڑھتا ہے نا، شریعت کا علم پڑھتا ہے تو اس کے دل میں تکبر کا بیج اگ جاتا ہے، اور جب وہ علم تصوف کی طرف آتا ہے تو تصوف کی تلوار اس پودے کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اس حسد کے پودے کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ علم کے بعد تربیت کی ضرورت ہے، اس لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کسی ناسے کی ضرورت پڑتی ہے کہ محض علم پڑھنے سے اس کی مثال ایسی ہے کہ برہنہ تلوار ہے، خود کو بھی مار سکتا ہے، کسی کو بھی مار سکتا ہے. اس کو اگر نیام میں رکھا جائے تو محفوظ رہے گی، جب ضرورت ہوئی تو نکال لیا. تو صرف محض علم پڑھنا جو ہے یہ وبال جان ہو سکتا ہے جب تک اس سے تربیت نہ لی جائے کسی کامل کے پاس بیٹھ کر، دل و دماغ کی صفائی نہ کی جائے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے تصوف پر بہت زور دیا کہ عمل کی طرف آؤ. شریعت مطہرہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب اسلام کے احکام جسم پر لگتے ہیں تو یہ شریعت ہے، اور وہی جب روح میں اتر جاتے ہیں تو طریقت ہے. جب ہم زبردستی کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ شریعت ہے، کرنا ہے اللہ کا حکم ہے، اور جب دل سے کرتے ہیں تو یہ طریقت ہے. جب دل سے کرتے ہیں تو یہ طریقت ہے، روح اس پر راغب ہو جائے، یہ تصوف ہے. شریعت علم کا نام ہے، طریقت اس پر عمل کا نام ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. شریعت میں ہی طریقت ہے، کیونکہ اس پر عمل کیا تو طریقت پر پہنچ گیا، طریقے پر پہنچ گیا. طریقت کے فن کو تصوف کہا جاتا ہے. تصوف صوف سے ہے، صوف اون کے کپڑوں کو کہتے ہیں. دراصل صوفیہ اکرام کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اون کے کپڑے پہنا کرتے تھے. کیا شریعت پر عمل کرنے والے، سال ہا سال روزہ رکھنے والے، نفس کشی کرنے والے، ہم جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں کہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو، اس حدیث کے قالب میں اتر کر اپنے آپ کو ڈھالنے والے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ داتا صاحب کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی، غوث پاک کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی، خواجہ غریب النواز کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی، حضرت شیخ سہروردی سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی، شیخ نقشبند سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی. نہیں، اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے یہ انہی کا تعارف ہے. اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ ہر لہجہ مومن کی نئی شان، جو اس حدیث پر عمل کرتا ہے اور یہ صوفیاء کرام صحابہ کرام، کہ ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ حکیم رہا گفتار. اسی طرح اشارہ کیا کہ ہم سایہ جبریل امین بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشا. یہ تو اللہ کی رضا کو چاہتا ہے، تمہارے کو کچھ دے دیا جائے تو تم گویا کہ پھولے سے نہیں سمائے جاتے، اتنے چوڑے ہو جاتے ہو. لیکن مومن جس کی ادا اور جو عمل مصطفی کے قالب میں ڈھل جاتا ہے، اس کے بارے میں اقبال نے بڑا سنجیدہ موضوع بیان کیا ہے، کیونکہ انقلابی شاعر ہے نا، کیونکہ انقلاب مسلمان میں پیدا کرتا ہے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. فرمایا دو تمہاری شان میں کوئی عزت کے جملے بول دے تو تم اپنے سے بڑا شیخ تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہو، دو بندے تمہارے ہاتھ چوم لے تو اپنے سے بڑا کسی کو بزرگ مانتے نہیں ہو. تو کہتے ہیں دیکھو مومن کیسا ہونا چاہیے، ہم سایہ جبریل امین، کہ اگر اس کی پرواز جبریل کی طرح ہو جائے اور جبریل اس کا ہمسایہ ہو جائے، اسے اس پہ فخر نہیں ہوتا. ہم سایہ جبریل امین ہے بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں. نہ اسے جبریل کی مسند پر پہنچ کر نہ بلندی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس مقام پر پہنچ بھی جاتا ہے تو بلندی اس کو تکبر نہیں ڈالتی،
اور بخارا اور سمنکند کے زیورات اس کے قدموں میں ڈھیر بھی کر دیے جاتے ہیں وہ اپنے رب کی رضا سے ہٹتا نہیں ہے، کیونکہ ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اسی کو اقبال نے، اور یہ نظم جو اس نے لکھی ہے میں آپ سے کہوں گا جا کر کلیات اقبال میں اس کو پڑھیں، رب کعبہ کی قسم یہ انسان میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اس کا یہ کلام انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ عمل کس چیز کا نام ہے اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور ہم ہیں کیا کہ حیدری فخر ہے، نام تو حیدری، نعرہ حیدری اللہ اکبر، نعرہ حیدری یا علی کے نعرے لگتے ہیں، فرمایا حیدری فخر ہے نا دولت عثمانی، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، قبر ہم نے بھیج دی، قبر لگ گئی تو اس پر چندے ہی چندے ہوتے رہے، قبر والے نے کیا راستہ بتایا تھا ہمیں نہیں پتا، انہوں نے شریعت کی پابندی بتائی تھی ہمیں نہیں پتا، تو قبر بیچ رہے ہیں، مزارات بیچ رہے ہیں، سجادے جاہل ہیں، پڑھ نہیں پائے، پہلے ہی سے پیدا ہوا ماں کے پیٹ میں آیا وہ پیر بن گیا، اور اس کے ہاتھ چومتے چومتے لوگوں نے اس کو غرق کر دیا، حال یہ ہوا کہ اس نے شریعت پر عمل اپنے اوپر حرام کر دیا، قبر بیچنا شروع کر دی، ایک قبر دو قبر تین قبر گلے لگانے شروع کر دیے، شریعت پر عمل اپنے اوپر حرام کر دیا، حال یہ ہوا کہ شریعت کی تبلیغ کا سب سے بڑا اسٹیج جو آستانہ اور مزار تھا وہیں سے اگر دہریت پھیل گئی تو رونے کا مقام نہیں، مسجد جو ممبر ہے شریعت کا، مزارات جو شریعت کے ممبر ہے وہاں سے دین کی تبلیغ ہونی چاہیے، مدارس جو دین کی تبلیغ کے لیے ہیں، اگر یہی ممبر اور یہی مزارات اور آستانے اور یہی مدارس اگر لادین لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو حال کیا ہوگا، اور آج تقریباً یہی ہو رہا ہے، ممبر کے ساتھ بھی کھلواڑ ہے، آستانوں کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے، اور مدارس کے اندر بھی تقریباً کھلواڑ ہو رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہے جو دین کی خدمت کے لیے آشنا ہے۔ اسی کی طرف اقبال نے ضرب لگا کر کہا کہ نعرہ حیدری تو لگ جاتا ہے لیکن حیدری فخر ہے تمہارے اندر، عثمان کا نام ہے تو وہ دولت محبت جو ان کے اندر تھی وہ ہے تمہارے پاس، پر میں حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تو شرم کرو نا ذرا کہ تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے جہاں میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن کا، ان تعلیمات پر ہم نے سمجھا کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ہم سب سے بڑے مسلمان ہو گئے، جب تک ان تعلیمات پر عمل نہیں کیا جائے گا کیا المسلموں من سلم المسلمون من لسانه ویده، مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں وہ مسلمان پیارا ہے جس کی زبان سے تمہارا بھائی محفوظ رہے اور جس کے ہاتھ سے تمہارا بھائی محفوظ رہے۔ فرمایا کہ حسد نہ کرو، دل میں بغض نہ پیدا کرو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم سے کہا کہ حضور یہ تصوف تو ہے، یہ تصوف تو کیا ہے، اس پر کیسے عمل کریں گے، تو فرمایا پیارے یہ بتا تصوف کا پہلا حرف کیا ہے، تو کہا جی توبہ، فرمایا بس یہی تصوف، فرمایا توبہ کریں، توبہ کیسی، ہزار دانے کی تسبیح لے کر دھنا دھن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ ہے، فرمانے التوبہ هو الندامہ، اس سے بولو استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو بولو کہ تو ذلیل ہے اور تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کو شرمندہ کرو، فرمایا یہ شرمندہ ہو گیا تم صوفی بن گئے، اب شریعت پر عمل کرنے والے جو پاک باز لوگ تھے وہ دنیاوی ریشم جاہو جلال اس سے پرہیز کرتے تھے، وہ اون کے کپڑے پہنتے تھے، صوف جس کو عربی میں کہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو صوفی کہا گیا اور اس فن کو تصوف کہا گیا، اس فن کو تصوف کہا گیا کہ دنیا سے کٹ کے یکسر نفس کی تلذذات سے ہٹ کر اپنے آپ کو ممتاز کیا، اس لیے ان کو کہا گیا صوفیہ، وہ صوف کے کپڑے پہننے والے، وہ اون کے کپڑے پہننے والے، وہ کھدر کے کپڑے پہننے والے لوگ جو ہیں، تو غوث اعظم نے فرمایا کہ توبہ کی کثرت کرو گے تمہیں شریعت پر عمل مل جائے گا، معاملات مل جائیں گے، فرمایا حضور حسد ہو جائے تو کیا کریں، جو حدیث آئی ہے، فرمایا حسد ہو جائے تو کیا کریں، فرمایا ایک تو حدیث پاک میں آ کر توبہ کرو کہ تم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، جنید بغدادی کہتے ہیں حسد جو ہے وہ چونٹی کی دھمک جو ہے، چونٹی جب چلتی ہے تو اس کی پاؤں کی دھمک ہمیں محسوس ہوتی ہے، چونٹی کو کہتے ہیں کانوں پر چونٹی بھی رہیں گے تو پتہ نہ چلے، جو بھی رہیں گے تو کہ جو تو رہیں گے تو پتا چل جانا چاہیے، لیکن جس کو نہیں پتا چلتی وہ ہمارے شاید حکمران ہے کہ جناب انہیں خارش تک نہیں ہوتی کان پر کہ جناب یہ معاملہ ہے، لیکن جب چونٹی چلتی ہے تو اس کے پاؤں کی دھمک ہمیں محسوس نہیں ہوتی، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جناب اس سے بھی ہلکی آہت سے ریا اور حسد بندے کے دل میں داخل ہوتا، تو غوث اعظم کی مریدین نے کہا کہ حضور کیا کریں، اس کو بلاک کیسے لگائیں، روکیں کیسے، تو فرمایا پہلے تو توبہ کرو، یہ احساس پیدا کرو کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، اس احساس سے تم گویا کہ توبہ کرو، او مل کر توبہ کریں جس مسلمان کے لیے ہم نے گناہ حسد کیا ہے، مولا یہ تیرے حبیب کا کلام ہمارے سامنے ہے، اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو پاک فرما. پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا جس مسلمان کے میرے دل میں حسد ہے اس کے لیے کشادگی پیدا کر میرے دل میں. مولا میں بیزار ہوں اس حسد سے، اس لیے کہ حسد تجھے پسند نہیں ہے اور میں تجھے محبوب کرنا چاہتا ہوں. یہ حسد راہ میں آڑ ہے. مولا اس حدیث پاک کی برکت سے میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے دل سے حسد اور ریا کو نکال. فرمایا جب یہ سلسلہ ہو گیا اب ایک دوسرا عمل کر، جہاں تجھے یہ احساس پتا چل گیا کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اب تو یہ کر کہ اس کی تعریف کرنا شروع کر. یہ غصہ آدم دوسرا نقطہ دیتے ہیں، فرمایا جس سے حسد ہو جائے اس کی تعریف کرو. اس پر کبھی عمل کر کے دیکھیں، جس سے حسد ہو جائے اس کی تعریف کرو. فرمایا وہ حسد محبت میں بدل جائے گا، شیطان کا منہ کالا ہو جائے اور بھاگ جائے گا. اب وہ چوٹی کی آہٹ میں آئے یا ہوا کی طرح ہے، کچھ بھی ہو رک نہیں سکتا. کاش ہمیں اپنے بزرگوں کے قول پر عمل کی توفیق نہیں سکتا. قول کی توفیق نظر ہو جائے. اور میرے آقا کا یہ قول آخری میں سن لیجئے، میرے آقا فرماتے ہیں جس کو میں سب سے پہلے اپنے لیے سنوں گا کہ لا یجتمعان فی القلب عبد الایمان والحسد. فرما بندے کے دل میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایک ساتھ، کیونکہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، دن رات ایک ساتھ جمع، مرض اور صحت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. تو فرمایا یہ دو چیزیں ایک ساتھ مومن کے دل میں نہیں آ سکتی. صحابہ نے اس کی حضور کیا، فرما ایمان بھی ہو اور وہ حاسد بھی ہو. اللہ ہو فرمایا کہ وہ مومن بھی ہو، ایمان بھی اس میں ہو اور وہ حاسد بھی ہو. آج میں کہاں جا رہا ہوں، آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے. یہی باتیں ہم نے پڑھنا چھوڑ دی، ہم نے کہا بس کلمہ پڑھ لیں گے شفاعت ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، سب درست ہے. لیکن میرے آقا کو جو مسلمان چاہیے وہ یہ چاہیے، میں نے بھی اسی طریقے پر چلنا ہے، آپ نے بھی اسی طریقے پر چلنا ہے. سیدان فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان ہے تو حسد نہیں ہے، حسد ہے تو اللہ اکبر. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ ہے، تو یہ اس کا بہترین عمل جو حدیث پاک میں آیا کہ جب یہ احساس اس کا ہو جائے تو فوراً خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، استغفار کرو. وہ بنجر کو لال ازار کرتا ہے، وہ حسد کو نیکی میں تبدیل کرتا ہے، وہ گناہ کو نیکی میں تبدیل کرتا ہے. اگر تم شرمندہ ہو گئے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ تمہیں معاف کر دے گا. اب یہاں سے چلتے ہوئے آخری حدیث پاک جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا وہ سامنے میری آ گئی کہ حسد کی دو قسمیں ہیں. میرا آقا فرماتے ہیں کہ ایک ہے حسد محمود اور ایک ہے حسد مذموم. حسد تو یہ ہے نا کہ جناب میرا یہ دوست ہے اس سے یہ ساری عزت کمال چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ حسد مذموم ہے جو سورہ فلق میں بیان ہوا کہ قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو ایک نظر محبت کی ہوتی ہے، ایک نظر حسد کی ہوتی ہے. موضوع میرا نہیں ورنہ طویل ہو جائے گا، ورنہ میں یہاں پر نظر حاسد کو بھی ذکر کرتا. ایک نظر محبت ہوتی ہے، ایک نظر حسد ہوتی ہے. نظر محبت تو وہی اکاد الذین کفروا لیزلقون کبھی ابصارہم، پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن نظر حسد اس سے ختم نہیں ہوتی. نظر حسد کے لیے میرا آقا نے جو فرمایا سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو پڑھا کریں کہ خل کا منہ اگر تمہارے لیے کھلا بھی ہوگا تو خدا اس کو بند کر دے گا. اس سورت کی تاثیر ہمارے سلاسل قادریہ کے بزرگوں نے لکھا کہ تمہارے پیچھے اگر کسی کا منہ کھلا بھی ہوا ہوگا اس کے پڑھنے سے بند ہو جائے گا. لیکن پڑھنا کیا ہے، گھاس نہیں کھانا ہے، یہ گھی ہے، یہ مکھن ہے، یہ شہد ہے، اس کو شہد سمجھ کے پڑھنا ہے. وہ کب ہوگا، جب اس کا ترجمہ آپ کے دماغ میں ہوگا اور زبان پر عربی کلمات نکل رہے ہیں. یہ دنا دن کہ جناب استغفر اللہ ربی من کل، پتہ نہیں استغفر اللہ میں کیا مطلب ہے اس کا، تو یہ گھاس کھانا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ مثل گھاس پھیکا ہے. استغفار شرعی اعتبار سے تو ہو رہا ہے لیکن روح اس کی مفقود ہے. لیکن جب معنی آپ کے ذہن کے اندر مستحضر ہے، استغفر اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تجھ سے استغفر اللہ ربی اے میرے رب من کل ذنب، ہر وہ گناہ سے جو مجھ سے جان بوجھ کر ہوا، بھول کر ہوا، اعلانیہ ہوا، سری ہوا، واتوب الیہ اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. جب معنی ذہن میں ہوگا تو خشوع خضوع پیدا ہوگا، دل کی زمین نرم ہوگی، اب پڑھنا فائدہ مند ہوگا. تو لہذا جو بھی وظائف ہوں اس کے معنی کی طرف توجہ کر کے جب پڑھے جاتے ہیں تو صحیح چھما چھم رحمتیں اس وقت برستی ہے کہ جب دل نرم ہو جاتا ہے کہ ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، کہ ہم تو دے رہے ہیں تو دل تو بنا تو صحیح ویسا، ہم نے تو سارا گویا کہ رحمت کے بازو کو کشادہ کر دیا ہے، لیکن تیرا دل وہ پتھر ہے پتھر، اور پتھر پر پانی گرے تو رکتا نہیں ہے، لیکن نرم زمین پر گرے تو سبزہ کھل جاتا ہے. تو فرمایا نرم کر اس کو، اور نرم کب جب ہوگا جب الفاظ ہمارے دلوں کا پہرا دیں گے. تو حسد یہ ہے کہ جناب میرے اس بھائی سے نعمت چھین جائے میرے پاس اور وہ بدنام ہو جائے، تو یہ حسد مذموم ہے جس کی مذمت کی گئی ہے. اور حسد محمود یہ ہے کہ مولا تو نے اس کو علم دیا ہے، مجھے بھی دے دینا، اس کا بھی علم سلامت رہے، اس کو بھی برکت دے، اور مجھے بھی ویسا علم عطا فرما. مولا تو نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، اس کا بھی حسن و جمال باقی رہے، اور مجھے بھی تو حسن عطا فرما. مولا تو نے اس کو عزت دی ہے، اس کی عزت برقرار رہے، مزید اس میں چار چاند لگے، مجھے بھی عزت عطا فرما. تو اس کو حسد محمود، اچھی جستجو، اس کو رشک بھی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو دوسرا نام غبطہ ہے، غبطہ رشک. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو شخصوں پر حسد جائز ہے، یعنی دو شخصوں پر رشک جائز ہے. حسد سے مراد حسد محمود، کہ وہ چیز اس کے پاس رہے اور مجھے بھی عطا فرما دے، اس کے پاس رہے مجھے بھی عطا فرما دے. اس لیے صحابہ نے پوچھا تھا حضور کہ اچھا کھانا کہ ضروری پھٹے ہوئے کپڑے پہنے. اللہ نے لاکھ روپے دیے ہیں، لاکھوں روپے دیے ہیں، پھر بھی بھکاریوں جیسے کپڑے پہنوں یا اچھے کپڑے پہنوں؟ اللہ نے مجھے اچھے کھانے کے لیے چیزیں دی ہیں، اپنے اہل و عیال کو اچھا کھلاؤں یا زبردستی سوکھی روٹیاں کھلاؤں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھ، اللہ جمیل، اللہ خود خوبصورت ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، اللہ خود خوبصورت ہے، حسن و جمال کا مالک ہے. یحب الجمال، وہ حسن کو پسند کرتا ہے. فرما اچھا کھانا تکبر نہیں ہے، اچھا پہننا تکبر نہیں ہے، اچھی سواری تکبر نہیں ہے، اچھا مکان تکبر نہیں ہے. تکبر تو یہ ہے کہ جب تم اس نعمت کو پا کر کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھو، کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھو. ایک مالدار کسی کو گھٹیا سمجھے تو سمجھ میں آتا ہے، ایک خوبصورت کسی کو گھٹیا سمجھے تو سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک اہل علم کسی کو گھٹیا سمجھے تو بظاہر لگتا ہے، یہاں تو علم بھی نہیں ہوتا، حسن بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی بڑائی ہوتی ہے. تو یہ تو بدرجہ اولا مذمت کا ہے، یہ تو بدرجہ اولا فکر ہونی چاہیے ہم نے، یہ تو بدرجہ اولا مذمت کا ہے. تو تکبر کیا ہے؟ اچھا پہننا، اچھا کھانا نہیں، بلکہ کسی مسلمان کو اس نعمت سے گھٹیا سمجھنا کہ دیکھ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور میرے پاس تو سب کچھ ہے. حضرت گرامی، تو سرکار فرماتے دو شخص ایسے ہیں جن پر رشک کیا جائے تو جائز ہے، حسد محمود کیا جائے تو جائز ہے. صحابہ نے عرض کی حضور وہ کون ہے؟ فرمایا کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو، جس کو خدا نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہو، اس کے احکام پر عمل کرتا ہو، اور تم اس کو دیکھ کر کہو مولا ایسا کلیجہ مجھے بھی عطا فرما، ایسا دل مجھے بھی عطا فرما، ایسا سوز و گداز مجھے بھی عطا فرما، ایسی رقت قلبی مجھے بھی عطا فرما، میرے قلب کی سختیوں کو مولا تو نرم کر جیسا اس کے دل کو تو نے نرم کیا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ رشک ہے اور حسد محمود ہے. فرما دوسرا یہ کہ جو اللہ نے کسی کو مال عطا کیا ہو، سبحان اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، دے رہا ہے اللہ کی راہ میں، دے رہا ہے، دیکھ نہیں رہا، دے رہا ہے، تو ایک آدمی اس کو دیکھ کر تمنا کرے کہ مولا مال دینا بہت بڑی بات ہے، مال دینا بہت بڑی بات، کتنی محنت سے انسان پڑھا کماتا ہے، لیکن خدا کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے نچھاور کرتا ہے تو یہ پھر گنبد خضرا سے خاص کرم اس کے قلب پر ہوتا ہے، مال دینا. اور امام غزالی کا قول مجھے یاد آیا، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، فرماتے ساری نیکیاں کر لو لیکن جو اللہ کی راہ میں دینے میں لذت ہے نا، آپ ازما کر کبھی دیکھیں کہ ایک سائل آپ کے سامنے آ گیا ہے اور وہ گڑگڑا رہا ہے، کوئی نہیں ہے، ایک خدا ہے جو گواہ ہے اس پر، اور آپ نے چھپکے سے اس کے ہاتھ میں دے دیا اور تنہائی میں گئے، مجھے بتائیے گا وہ 100 رکعت نفل پڑے تھے جب دل میں مٹھاس زیادہ آئی تھی یا اس کو دینے میں مٹھاس زیادہ آئی؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں خدا کی راہ میں دینے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دینے میں جو مٹھاس قلب میں اترتی ہے اور وہ مٹھاس آ گئی، امام غزالی فرماتے ہیں تو سجدہ شکر بجا لاؤ کہ تم منافق نہیں ہو، مومن ہو، منافق نہیں ہو، مومن ہو. فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جس پر رش کیا جائے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو آدمی اس کو دیکھے اور تمنا کرے مولا میرے اس بھائی کے مال کو تو سلامت رکھے. اس میں اور اضافہ فرما، مولا میں تو بہت کنگال آدمی ہوں، مجھے بھی کچھ دینا،
مجھے بھی شوق ہوتا ہے تیری راہ میں کچھ دینے کا،
مجھے بھی جی چاہتا ہے کہ تیرا گھر بن رہا ہے تو اس میں میرا بھی حصہ ملے، تیرے دین کی تبلیغ کا سلسلہ ہو رہا ہے تو اس میں میرا حصہ ملے، ایک تنگ دست مسلمان ہے اس کی فراخی کا سبب میں بھی بن جاؤں، ایک وقت کی روٹی میں بھی کسی کو کھلا سکوں، ایک کسی غریب یتیم کی کفالت میں بھی کر سکوں، کسی بیوہ تک میں بھی کچھ گویا کہ سہولت کے مواقع مہیا کر سکوں، کسی شہید کی بیوی کے لیے میں بھی سہارا بن سکوں، اس کے بچوں کے لیے میں بھی سہارا بن سکوں، جیلوں کے اندر جو مسلمان بے گناہ تڑپ رہے ہیں آج ان کے گھروں کے اندر کلاشی ہے، آج پرسان حال ان کے گھروں کا کوئی نہیں ہے، مولا مجھے بھی مال عطا فرما کہ ان کے گھر کا کفیل میں بھی بن سکوں، تو رب کریم کے پیارے محبوب فرماتے ہیں تو یہ رشک جائز ہے، یہ رشک جائز ہے۔ ایک غریب آپ کے پاس آیا، اس نے کہا جی دے دو کچھ مجھے، غریب تھا، چارہ نے اٹھا کر وہ چھوٹی سی کٹوری سے اٹھا کر دیے کہ یہ پکڑو اور جاؤ۔ اب اگر وہ بھکاری تھا تو اس کو دینا جائز ہی نہیں تھا، اب اگر وہ بھکاری تھا اور پیشاور بھکاری تھا وہ چاہے کچھ بھی بولتا رہے اس کو دینا جائز نہیں، لیکن ایک مستحق آیا اس کو چارہ نے اٹھا کر دیا اور پھر کہا میں نے بہت بڑی نیکی کی، تو خدا کہتا سن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی تو خدا کی بارگاہ میں جب نیکی بنے گی جب اپنے کلیجے کا ٹکڑا دو گے، جب وہ دو گے جو تمہیں خود اچھا لگتا ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہاری یہ نیکی نیکی پر نہیں پہنچے گی مگر جب تک تم خدا کی راہ میں وہ نہ دو جو تمہیں اچھا لگتا ہو، جو تمہیں اچھا لگتا ہو۔ اس لیے آپ نے صوفیہ کے پاس دیکھا ہے کہ وہ خشک روٹی اپنے پاس رکھ دیتے ہیں، اچھا کھانا مہمان کے سامنے کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے سے ان کو بھی رغبت ہے نا، اچھے سے ان کو بھی رغبت ہے، لیکن کانوں میں ان کے فرشتے یہ آیت سناتے ہیں اب تیرا امتحان ہے کیا کرے گا، بولے کھانا کیا مجھے رب کی رضا چاہیے، مجھے مٹھاس کھانے میں نہیں اس کو خوش کرنے میں، تو اٹھا کر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بات مزید عرض کر دوں، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا، انتقال کا وقت قریب تھا، آپ نے اپنے مریدوں کو بلایا کہ آؤ، فرمایا آج کل بریلی کا کیا حال ہے، غربت کیسی ہے؟ کہا حضور غربت تو بہت ہے، غربت تو بہت ہے، کہ غریب کس چیز کے پیچھے زیادہ للچاتے ہیں؟ کہا حضور کھانا تو ہونا چاہیے، فرمایا کھانا کیسا؟ کہا کہ حضور مرغن غذائیں ہونی چاہیے، کوئی اعلیٰ کھانا جس کو عمرا کھاتے ہیں، غریب تو نام سنتا ہے یہ کاغذ پر لکھ کر اس کو سونگ لیتا ہے، کھانا تو اسے نصیب نہیں ہوتا۔ تو امام ہے نا، صوفیوں کا امام ہے، دل دکھ گیا خدا کی خلق کے لیے، خدا کی خلق کے لیے دل بھر آیا، آپ نے پوری لسٹ تیار فرمائی اپنے وصایا میں، وصایا شریف جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی وصیت نامہ ہے اس کو جمع کیا، فرمایا لکھو مرغن غذاؤں میں اچھی غذا کون سی ہے جس کو سوچ کے دل للچاتا ہے؟ کہ حضور قورمہ ہے، پراٹھے ہیں، بریانی ہے، یہ بظاہر عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن ایک مومن کے دل سے پوچھو کہ جس غریب کو کھلانا چاہ رہا ہے اس کے دل پر خدا کے انوار اور تجلیات کی بارشیں کیسی ہو رہی ہوں۔ سب لکھوایا، بڑی بڑی دعوتوں کے اندر اور بڑے بڑے عمرا جو اچھے ٹھنڈی مشروبات پیتے ہیں اس کو بھی لکھوایا، اور فرمایا سنو جب میں انتقال کر جاؤں نا تو یہ میں نے اپنے جیب خاص کے پیسے رکھے ہیں، میں نے اپنے جیب خاص کے پیسے رکھے ہیں، یہ کھانا بنانا اور غریبوں کو کھلانا۔ اور عین اس آیت کی تفسیر کے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تمہاری نیکی جب تک نیکی نہیں ہو سکتی جب تک تم خدا کی راہ میں وہ نہ دو جو تمہیں اچھا لگتا ہو۔ کچھ کہنے لگے یہ کیا بریانی اور اس کی لسٹ بنائی تھی؟ میں نے کہا وہ قاسم نانوتوی کی طرح کھیرے کھانے کی خواہش نہ تھی بلکہ یہ مرغن غذائیں خدا کے بندوں کو کھلانے کی خواہش تھی، اور یہ وہ بندہ کرتا ہے کہ جس کے دل پر اللہ کرام اتارتا ہے۔ مولا ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمارے دلوں کو تیری شریعت کی اتباع کے لیے نرم فرما دے، تیرے دین کی تبلیغ کے لیے نرم فرما دے، ہماری زبان کو مولا، ہماری زبان کو مولا کریم محفوظ فرما کے ہمارا کوئی بھائی بغیر کسی سبب کے سزا پا لے، مولا کریم ہمارے ہاتھوں کو محفوظ فرما، ہمیں اپنے شداروں کے ساتھ صلح رحمی کا جذبہ محمد فرما، مولا کریم ہمارے سینوں کو اپنے بھائی کے لیے حسد سے، کینہ سے، بغض سے پاک فرما،